صحابہ کرام کو نفلی عبادات کا اتنا شوق نہیں تھا، بڑے یقین سے بات کہہ رہی ہوں اور گھبرا اس لیے رہی ہوں کہ آپ نہ پریشان ہو جائیں، کبھی ان کی لمبی لمبی نمازوں کے تذکرے اس طرح نہیں ملے۔ حضرت ابراہیم کی بات کر لیجئے، پورا قرآن ابراہیم علیہ السلام کے تذکروں سے بھرا ہوا ہے، کہاں ہے ان کی صلاۃ التسبیح کا ذکر، کہاں ہے ان کا 125,000 دفعہ آیت کریمہ پڑھنے کا تذکرہ۔ صحابہ کرام میں سے بیشتر کے حالات کہیں نہ کہیں ہمیں آیات کی تفاسیر کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ نے ان کے عبد ہونے والی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، ان کی دین کے لیے جد و جہد کا تذکرہ کیا ہے، ان کی عملی تحریک کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کیوں بتائی ہیں کہ تم مسلمان عبادت کے خول میں بند ہو کے رہ گئے ہو، تم اللہ کا دین نافذ نہیں کر پا رہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو منوانا نہیں آ رہا کیونکہ تم خود بھی نہیں مان رہے، تو تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے یہ تم خود جانتے ہو۔ اور اگر آپ سورۃ آل عمران کی آیت 51 کھول لیں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کس کا قول ہو سکتا ہے بھلا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی آج وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو لوگوں نے جیزس گاڈ کہا، سن آف گاڈ کہا، تین میں کا تیسرا کہا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہے، اس کے بندے بن جاؤ، اس کی عبادت کرو۔ تو اتنی بات کا خلاصہ، سب سے پہلے عبادت ہوتی ہے، یعنی بندگی کے سٹیپ، جیسے یہ آپ کے اس ہال میں اوپر جانے کے رستے ہیں نا، سٹیپس ہیں، سب سے پہلے عبادت ہوتی ہے۔ جب تک آپ نماز روزہ حج نہیں کریں گے، آپ عبادت کے ریچولز ادا نہیں کریں گے، آپ بندگی کے کہہ لیجئے کہ پہلے سٹیپ پہ نہیں آئے۔ اس کے بعد عبودیت ہوتی ہے، بات ماننا بندہ شروع کرتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ بات کرنے لگی ہوں، پتہ نہیں تیری مانی نہیں۔ 5 دفعہ جب دن میں منہ دکھانا ہو کسی کو تو بندہ دھوتا ہی ہے نا، پھر انسان سوچتا ہے کہ اے میرے مالک، اب میں یہ گناہ کر کے مسئلے پہ کیسے آؤں؟ اے اللہ، یہ بھی میں نے رات کو کیا کیا محفل میں بیٹھ کر، میں نے کیا دیکھا، میں کہاں چلی گئی، اب میں کس منہ سے فجر پڑھوں؟ یہ عبودیت ہے، اندر ایک طبیعت میں بوجھ آنے لگتا ہے، بندے کو گناہ برے لگنے لگتے ہیں، لیکن چھٹتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، جو آپ میں سے بھی عبودیت کے درجے پہ نا، ان کو چبھنے لگ گئے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو میں گفٹ دینے جا رہی ہوں، نہیں وہ تو سمدھیانا ہے، وہ بیٹی کا سسرال ہے، وہ میرے بھائی کا ایک ہی بیٹا ہے۔ یہ وہ بیچ کی سیڑھی ہوتی ہے جس میں ہم ادھر سے بھی باتیں کرتے ہیں، ادھر سے بھی سنتے ہیں۔ ہم جن کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہم سے خوش کہاں ہوں گے، وہ تو اور باتیں کریں گے۔ دیکھا جی، یہ قرآن پڑھتی ہیں، یہ پڑھاتی ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ، میں گمان کرتی ہوں کراچی شہر میں بہت علم کا دور ہے، یہاں بہت الحمدللہ دین کا شوق بھی ہے، عمل بھی ہے بہت سارا۔ اگر آپ کی کوئی نسبت اگر علم سے جڑ گئی، اب یعنی آپ سیکھنے والی ہیں، جیسے یہ اسٹوڈنٹس بتا رہے ہیں سبیل الجنا، یہ ہمارے پاس نور قرآن میں بیسک کورس ہے، فرسٹ کورس، جس کو آپ قرآن کی تعلیم کہہ سکتے ہیں، لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ، اس میں آپ کی تجوید بھی ہے، ہلکی سی گرامر بھی ہے، اسٹڈی ٹپس بھی ہیں، لائف ٹائم، یعنی سبیل الجنا آپ کو باقی رستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اور اسی میں یہ رود ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایسے لگتا ہے خزانہ مل گیا۔ اب جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ قرآن کے نام پر متعارف ہو گئی نا، میں آپ کو سچ کہتی ہوں، آپ نے چاہے ایک پارا پڑھا، یہ دو پڑھے، یہ چار، اب آپ کے گھر والوں نے آپ کے ہر عمل کو، آپ کے قول کو، آپ کے بولنے کو، آپ کے اخلاق کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ یہ سکھایا تمہاری ٹیچر نے؟ میں کروں فون ان کو؟ ایسے کہتے ہیں نا آپ کو بھی، جی کہیں گے لوگ۔ لوگ آپ سے توقع یہ کرتے ہیں کہ آپ 7 دفعہ قرآن پڑھ چکی ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن جو پڑھنا شروع کر دی، تو بھائی آپ نہیں نہیں میں کون سا قرآن پڑھتا ہوں، یعنی تم جو قرآن کرتی، یہ سارا دن سنتی رہتی ہے تو عمل کب کرو گی؟ یہ بیچ کا مرحلہ ہے۔ اور یہ باتیں ہمیں ٹھیک کرائیں گی، یہ بھی یاد رکھیے، ہم کبھی کسی شادی میں چلے جائیں گے کہ کیا آپ نہ نہیں کر سکتے، اور کسی جگہ جہاں ویسے نہیں تھا جانا، پہلے دل کھٹے تھے مروطن جانا تھا، تو ہم کہتے نہیں جی ہم مہندیوں میں نہیں جاتے، اب شادی سے مراد مہندی لے لیں چلے، اب ادھر کی مہندی پہ نہیں گئے، ادھر چلے گئے، جن کی نہیں گئے انہوں نے کہنا سناؤ، وہ وہاں چلی گئی تھی نا، ہم نے خود دیکھا تھا، ہاں جی وہ میکے کی شادی تھی نا، یہ سسرال تھا، اب یہ دوغلی پاتلی سی، آپ کہیں گے میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ یہ بیچ کا انٹرفیس سب پہ آتا ہے۔ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، وہ اس پہ پھنس گئے ہیں، جائیں گے بھی تو اچھا نہیں لگے گا، یعنی سمجھے بھائیوں میں بیٹھے رہیں گے، مکس گیدرنگ ہے تو بیٹھ رہے، میوزک ہو رہا تھا کہتے ہیں وہ کونے میں چلے گئے تھے۔ بھائی آپ کو کون روکتا ہے اپنا اظہار کرنے سے؟ آپ کو کس نے مجبور کیا؟ نہیں، جھگڑا ہوگا، گھر ہے، خاندان ہے۔ یاد رکھیے، عبدیت کا مقام یہ حنیفیت کا مقام ہے، इस पे बंदा फोकस हो जाता है। वो कहता है जाओ भाड़ में, जो करना है कर लो, मुझे मेरा रब काफी है, मैं तुम्हारी नहीं सुनती। और ये मुकाम मिला तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला। मुश्रिक माहौल में पैदा किए गए, बुत फरोश बाप है, अपने मुल्क के वजीर में कह लीजिए कि वजीर खजाना है, क्या उसका रैंक होगा? लेकिन इब्राहिम खड़े हो गए, काबा नहीं, ये नहीं होगा। और ये मुकाम है जिसको आप कह लें कि मौत की सूरत में या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना की पुकार उनको आती है। ये जो बीच की खिचड़ी पकी रहती है ना हमारी, कुछ दीन और कुछ दुनिया, इससे अब जान छुड़ाइए। वो कहते हैं ना कि निकलती हैं दुआएं उनके मुंह से ठुमरियां बनकर। गाने की आदत भी है और कुरान पढ़ने का शौक भी है, अच्छी कैफियत है, पहले से तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी आपके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, अभी आप किसी चीज को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। तो इन सारे मराहिल को समझना जरूरी है। थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। अलबूदिया, जिस लफ्ज को हम समझ रहे हैं, ये क्या होता है? किसी के सामने जिल्लत और इनकसारी जाहिर करना। मगर अल इबादत का लफ्ज इंतहाई दर्जे की जिल्लत और इनकसारी जाहिर करने पर बोला जाता है। यानी ये डिक्शनरी के अंदर बहुत खूबसूरत चीज़ है, मैं आपको सिर्फ गो थ्रू करा सकती हूँ इस वक्त, क्योंकि ये कोई तफसीर क्लास तो है नहीं कि मैं इन डेप्थ पे जाऊँ, वरना शायद आपको 2-3 दिन लग जाएंगे सिर्फ लफ्ज अब्द और इबाद के इसके डिफरेंट सिनेरियोस देखने में। लेकिन यहाँ मकसद नहीं है हमारे अंदर एक हलचल बैठ जाए। हम सिर्फ पढ़ के मुतमईन तो नहीं हो गए, हम सिर्फ नमाजों पे तो नहीं मुतमईन, हमारे उम्र ही अब वो भी छूट गए, अब क्या करें, कोरोना आ गया। पहले कितना अच्छा था, हर साल जाके उम्र करके गुनाह माफ कराते थे, अब पता नहीं कितने जमा हो गए। यानी कई चीजें अंदर आती हैं, तो जरूरत है इस बात को कि समझे। मानवीय बार से अगर आप देखें तो अल इबादा का लफ्ज अबूदियत उनसे, और यानी अल अबूदिया कह लिया, अबूदियत जो है ना, इससे ज्यादा बलीग है। इबादत की मुस्तहिक भी वही जात हो सकती है जो बेहद साहिबे फजल और इनाम हो, और ऐसी जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। यानी बंदा किसी का अब्द नहीं बन सकता सिवाय अल्लाह के, किसी का परस्तार नहीं बन सकता मगर अल्लाह का। कितना मारूफ लफ्ज है, फुला आपके परस्तार है, और आज उसको फैन कहते हैं। आपको तो परस्तार किसको कहते हैं? परस्तिश करने वाला, वर्शिपर। तो क्या आप किसी अदाकारा के वर्शिपर बन सकते हैं? आप किसी गुलकार की परस्तार बन सकती हैं? नहीं। अल्लाह ताबुदु इल्ला इया, ना इबादत करो मगर किसी की। इबादत दो किस्म की होती है, अभी मैंने तस्करा भी किया था, उसी की दोहराई कराने लगी हूँ। एक है इबादत बित तस्खीर, ये कौन सी है? जो अल्लाह ने मजबूर कर दिया। शुरू में आपको बताया ना कि दो तरह के लोग होते हैं, एक मजबूरन और एक खुद मौका दिया जाता है। इसमें सारे हशरात सजदे करते हुए हमारे साए जमीन पे झुके हुए सब आ जाते हैं, तौम व करहन वाली कैफियत है। दूसरी होती है इबादत बिल इख्तियार, इसका ताल्लुक जविल अकूल, अकल वाला इंसान और जिन, ये दो ही हैं बस। यानी दूसरी मखलूकात, इवन फरिश्तों को अल्लाह ने इबादत भी तस्खीर पर रखा हुआ है, उनकी नो कहने की आदत नहीं है। और याद रखिए, इबादत बिल इख्तियार ही के नतीजे में जन्नत या जहन्नुम है। अल्लाह चाहता तो हमारा सर नीचे झुक जाता घोड़े की तरह, अल्लाह और झुका देता तो बकरी बन जाते, सजदों की क्या जरूरत ही होती सजदे में। रेप्टाइल बना देता, जमीन पे रेंगते रहते, तजल्लल और इनकसारी में रहते। लेकिन अल्लाह चाहता है तुम खुद झुको, कुछ को उसने झुका दिया, हमें वो झुकाना चाहता है। लफ्ज अब्द, जिसको आप उर्दू में गुलाम भी कहते हैं, अरबी में चार मानों में इस्तेमाल होता है। नंबर एक, वो इंसान जिसको खरीदना और फरोख्त करना शरण जायज हो। यानी एक बंदे को गुलाम जब बना दिया जाता है तो उसका खरीदना और बेचना जायज हो जाता है। पहले दौर में ऐसा मौजूद था, इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी खत्म कर दिया। और कुरान में आता है वलब्द बिलब्द, गुलाम के बदले गुलाम, अब्दम ममलूकन ला यकदिरु ला शैयन, ठीक है, ये लफ्ज अब्द के मानों में आता है। दूसरा मानी है अब्द का अरबी में, अब्द बिल ईजाद, वो बंदा जिसे अल्लाह ने पैदा किया। इस नाते से कौन है? हम सारे हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने आपको मुझे पैदा कर दिया, आपको मुझे अल्लाह सुबहाना ताला ने जो कुछ भी दिया है, जिस तरीके से दिया है, हम अब्द हैं। और देखिए, ये पहाड़ा नहीं है जो दिन में 5 दफा पढ़वाया जाता है, बल्कि 5 नमाजों में 17 बार जो पढ़वाया जाता है, ये हमें हमारी औकात बताई जाती है। मानो तुम उसके बंदे हो, मानो तुम उसके आगे झुकोगे। और ये नहीं हो सकता कि बंदा अल्लाह ताला کا بندہ ہو اور پھر نماز کے وقت پہ نو کرے اور شراب کے وقت میں نو کہہ دے اور رشوت اور جوا اور اسی طرح سے سود کے معاملات میں اس کی مرضیاں چلے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ بندہ پھر اللہ کی بات نہ مانے، پھر آپ رب کی باتیں بھی مانتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو لے کر چلتے ہیں، پھر جتنا زیادہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان معاملات کو لیتے جاتے ہیں، سمجھتے جاتے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ بھی دے دیتا ہے. اور یاد رکھیے کہ ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو پھر بالکل اپنے دل کی پکار سمجھتے ہیں، آپ کو لگ جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے جو چاہتا ہے، جو میرا رب مجھے دیتا ہے، میرے ساتھ معاملہ کرتا ہے، میں کسی کے ساتھ کیوں کروں. صحابہ میں اور ہم میں فرق یہ تھا، اصل میں صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ کے معاملے میں کسی کی نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کیوں. اور یقین کریں یہ جرأت آج ہمیں چاہیے اپنے اندر، میرا رب جب مجھے سب دے رہا ہے تو میں کسی اور کے پیچھے کیوں ڈروں، میں اسے کیوں ڈروں. یہ جو ہمارے اندر خوف ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا، اس کی یہ مرضی، یہ اصل میں ہماری ابدیت میں کمی ہے. ہم اوپر اوپر سے کہتے تو ہیں لیکن اندر سے ہم نہیں مانتے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ہم نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے. بندے کی پہچان سیدھی ہونی چاہیے، یہ میرا تعارف ہے. ساری زندگی آپ کی ایک ماسی ہے نا، وہ آپ کے گھر رہتی ہے، آپ عید پہ اس کو کپڑے بھی لے کے دیں گے، سردیاں آئیں گی تو بھی لے دیں گے، اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے اس کی چھت کی مرمت بھی کریں گے. آپ کو یہ ہے ہی میری. اور وہ بیچاریاں جو ایک سے زائد گھروں میں کام کرتی ہیں، آپ کہتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، صبح میں وہ آپ کے گھر آئیں، آپ کو کاموں کی جلدی پڑی بھی تھی، آپ کہتے ہیں میں اب اس کو کیا کہوں، چلو اگلے گھر جا کے ناشتہ کر لے گی. اب وہ غریب بیچاری گھنٹہ ڈیڑھ لگا کر کام کر کے گئی، آپ نے اس کو ناشتہ بھی نہیں کرایا، یہ سوچ کے کہ آگے کرے گی. اور جب آگے گئی تو وہ باجی صاحبہ نے کہا کہ یہ تو پیچھے سے کر رہی ہوگی، وہ بھی کام کراتی رہی. وہاں سے جب تیسرے گھر میں غریب جائے گی نا، تو کھانے کا ناشتے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، تو لنچ ہے، تو وہ کہیں گی یہ دو گھروں سے ہو کے آئی ہے نا، کھا کے آئی ہوگی تو لنچ آگے جائے گی. رات کو جب وہ گھر آئے گی نا تو بھوکے پیٹ آئے گی. یہ ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دلاتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. جتنا زیادہ آپ ایک کے بنیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں گے، وہ اتنا آپ کے خیال رکھے گا. ایک بیوی اپنے شوہر سے ہی مانگتی ہے اور شوہر ہی نے دینا، نہ دے تو کسی اور سے مانگتی ہے، اس کے بھائی سے مانگ کے تو دیکھے کتنا غصہ چڑھے گا اس کو کہ تم نے میرے بھائی سے مانگا. چلے بھائی کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کوئی دکھ سکھ ہو، پارٹنر جس کو شریکہ کہتے ہیں، وہ ایک فون کرتی ہے، وہ بھائی صاحب ذرا 20,000 روپے تو گھر میں بھیج دیں. کہے گا بھابھی کیا ہوا، خیریت کیا ہوا، بھائی نہیں دیتے. آپ کہنا نہیں وہ نہیں دیتے، وہ میرے پہلے 20 نہیں 30 بھیجے گا، کیونکہ اس نے جا کے چار لوگوں کو بازار میں سنانا ہے، دیکھو ساخوکار بیوی کو خرچہ بھی نہیں دیتا. جب آپ کے شوہر کو پتا چلے گا کہ آپ نے اس کی یہ بے عزتی کی ہے، تو آپ بتائیے مجھے اس کو اچھا لگے گا. جب ہم اللہ کے بندے نہیں بنتے، کسی اور کے بنتے ہیں، تو اللہ کو بھی وہ بات اچھی نہیں لگتی. اور حقیقت ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا. تیسرا لفظ لیجیے عبد کے اندر، جو غلامی کی تیسری فارم ہوتی ہے، عبد وہ ہے جو عبادت اور خدمت کی بدولت عبودیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، میں نے آپ نے یہ کرنا ہے. اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ پھر عبد وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانیں گے، جس میں اللہ نے حضرت ایوب کا نام لیا، وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کا ذکر کرو. اسی طرح اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کس کو کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا سورہ فرقان کے بالکل شروع میں، نزل الفرقان علی عبدہ. تو اللہ کے نبی جو تھے وہ عبد بن چکے ہوتے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نام لیتے تھے، مخلص بندے بنیے. آپ دیکھیے کہ بھیا آپ مخلص بننے کے چکر میں رہتے ہیں. مخلص، مخلص کون سا بڑا ہے؟ مخلص لفظ بڑا ہے. جو مخلص ہے نا وہ ہے عبد کے درجے پہ. عربی کی گرامر کس کس کو آتی ہے؟ سب کو ہی آتی ہے. دیکھیں مفعل اور مفعل، مخلص اسم فاعل ہے جو ابھی اپنے اخلاص پہ کام کر رہا ہے، کیپ گوئنگ کیپ گوئنگ، ابھی پورا اخلاص نہیں آیا. اور مخلص مفعول ہے، ہو گیا کام، اس پہ کام ہو گیا. یعنی جب آپ اخلاص کے درجے طے کرتے کرتے آگے پہنچ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خیر کے ساتھ وہ عطا کرتا ہے. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ عربی زبان میں جو کیفیت ہے نا عبودیت کی، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں عاجزی، ہمبلنس. اگر آپ ڈکشنری میں جا کر صرف لفظ عبودیت ڈالیں یا عبدیت ڈالیں نا، تو کمال الحب کمال الذل، محبت کی بھی انتہا اور عاجزی کی بھی انتہا. تو عربی زبان میں، بلکہ سارے قرآن کے لفظ ہیں، آپ کے لیے کچھ لفظ جمع کیے ہیں، عاجزی کے لیے چند مزید لفظ جو عبادت کے ہم معنی ہیں قرآن میں. تو اس میں ایک لفظ ہے اخبات. اگر آپ ماشاءاللہ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ فوراً اس آیت پہ پہنچ جائیں گی، جو کہ میری اپنی بھی فیورٹ آیت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کی بھی وہ فیورٹ آیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس میں کیا فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ. یاد ہے یہ آیت آپ کو؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی. تو جو اخبت ہے نا، خبتن سے ہے، نشیبی زمین، جیسے ٹمپس نہیں ہوتے گھڑے کھڈے، نرم اور نشیبی زمین کو کہتے ہیں. تو جب کسی کے لیے کہا جاتا ہے اخبت الرجل، تو مطلب ہوتا ہے کہ کسی شخص کا نرم زمین کی طرف چلنا اور وہاں اترنا، نرمی اور توازو کے لیے آتا ہے. دوسرے لفظوں میں سکون اور اطمینان سے اللہ کی طرف رجوع کرنا. میں یہ ڈیپتھ میں کیوں جا رہی ہوں؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں. نمبر 1، پوچھئے خود سے، میرے میں نرمی ہے؟ میرے میں توازو ہے؟ تو آپ اخبات کے درجے کے ابدا انشاءاللہ. دوسرا لفظ آتا ہے خشعہ، بڑا عام لفظ ہے، ایسا ڈر جس کا اثر دل کے آگے آزاد جوارح پر نمایاں ہو، نگاہیں جھک جائیں، آواز پست ہو جائے. اللہ کے نبی نے کہا تھا اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی تو اس کے عمل سے دیکھتی، یعنی یہ داڑھی کے بالوں سے نہ کھیل رہا ہوتا. اور قرآن کہتا ہے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. تیسرا لفظ ہوتا ہے خدا، جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں خدو، خشوع و خدو. آپ ذوات کہتے ہیں تو خضوع کہہ لیجئے. کسی کے متی ہونے اور عاجزی، ان کے ساری فروتنی کے لیے آتا ہے. بہت ہی جو شخص اتنا کمزور ہے کہ کسی ذلت کس کو پرواہ نہ رہے، رجلن خدیون اس کو کہتے ہیں، بہت ہی خوف اور عذاب پر اس کے اثرات ہوں. قرآن اس کے لیے بھی کہتا ہے فضلت اعناقہم لہا خاضعین. پھر چوتھا لفظ آتا ہے تدرع، یہ بھی ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ذلیل ہونا، چپکے چپکے کسی کے قریب آنا. یقین کریں یہ قرآن چپکے چپکے آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا. آپ انشاءاللہ اپنے اندر عاجزی محسوس کریں گے. نیا علم بڑی اکڑ دیتا ہے، نئے کپڑے کی طرح اکڑے پھرتے ہیں آپ. اور عبودیت ہے پرانا کپڑا ہنڈا ہوا، پورا استعمال شدہ، 4 سال پرانا لون کا جوڑا. عبودیت یہ ہے کہ بندے کی ہڈی سب نکل جائے، بون لیس میٹ کی طرح اللہ کے ہر فیصلے پہ سر جھکا دے. دعا کرے تو آواز میں عاجزی. اللہ کا فیصلہ، تقدیر کا وہ فیصلہ جس کو برداشت کرنا مشکل ہے، وہ کہتا نہیں اللہ میری یہی اوقات تھی، یہی چیز مجھے تیرے قریب لائے گی. کبھی ایسا دکھ آئے نا، فوراً راستہ دیکھا کرے قرآن کا. اللہ جی کھٹکاتا ہے کہ آؤ میری طرف. تم ان گھروں میں پڑے رہتے، انہیں بچوں میں اور انہیں شوہروں میں، میں تمہیں فارغ کر کے کہتا ہوں میری طرف. تو یہ اللہ کے اپنی طرف بلانے کے راستے ہوتے ہیں. تو فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم. خلاصہ کیا نکلا؟ سب کو اکٹھا دیکھیے، یعنی اخبتہ، دل کا نرم اور متوازے ہونا. سوال کیجئے خود سے، کیا میرا دل نرم ہے؟ توازو ہے اندر؟ خشوع، خوف الہی کی وجہ سے عاجزی آ جانا. اور خدو کہتے ہیں تذلل کی آخری حد. اور وہ کہا نا کہ وہ بندے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. کچھ لوگوں کے چہروں پہ عاجزی ہے. سیماہم فی اثر السجود، صحابہ کی خوبیاں تھیں. ہم گٹا پڑا دیکھ کر کہتے ہیں بندہ نیک ہے، وہ نیک ہے جس کے چہرے پہ نظر نہ ٹکے. اور یقین کریں نیو مسلمز، باہر کی دنیا میں رہتے ایسے بہت لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے. اسکالرس میں بھی اب کئی لوگ ایسے ہیں، ان کے اندر ایک عجیب سا خدو ہوتا ہے. اور تدرع، خشوع اور خدو دونوں جب مل جاتے ہیں، اس کا مجموعہ، یعنی دل کی نرمی اور تذلل، کہ انسان گڑ گڑانے لگے. تو جب تک ہم اپنے بچوں میں اور اپنے اندر یہ کیفیات پیدا نہیں کر پاتے، اہدنا الصراط المستقیم کی مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوگی، معذرت کے ساتھ. اس لیے کہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ تم بندوں کے ساتھ بھی اچھے ہو جاؤ اور میرے معاملے میں بھی تم اچھے سے اچھے ہو جاؤ. ہم دعائیں تو مانگتے ہیں صراط مستقیم کی، لیکن کیا صراط مستقیم جو اللہ تک پہنچاتا ہے ہم اس پہ پہنچتے ہیں. دیکھیے اب یہاں سے حیدرآباد جانا چاہیں اور کبھی پہنچا ہی نہ تو کیا فائدہ چلنے کا. آپ میں اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں، اور انسان کے لیے کامیابی کی منزل تک پہنچنے کا سیدھا راستہ صرف ایک ہے اور وہ بندگی کا ہے. بندے بن جائیں، اللہ کی طرف رخ کریں، آپ کی ساری ایکٹیویٹیز اللہ والی کی. قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور یہ جو کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میت کا نہیں ہے، مر کے تو جانا ہے، زندگی میں انا للہ ہو جائیں، انی للہ، اللہ میں آپ کی ہوں. اللہ کو اپنا سب کچھ بنا کر اس کے حکموں کے مطابق آپ کی زندگی گزرے، یہ ہے صراط مستقیم. اور اس کے برعکس ہر وہ راستہ جو بھٹکا ہو، جو اللہ کی طرف رخ نہ آپ کا کرے، جو آپ کو اللہ کے رخ سے پھیر دے، اس کو اپنی زندگی سے نکالیے. ورنہ یاد رکھیے کہ آپ بندے نہیں بنیں گے. کل کئی لوگ ایسے قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے جو عابد تو ہوں گے لیکن اب نہیں ہوں گے، وہاں سے کوشچنگ ہوگی. ایسے لوگوں کا وہاں بڑا کڑا حساب ہوگا کہ بھئی تم نے کیا کیا، ساری زندگی نمازیں پڑھ کر بھی تمہارے دل میں اللہ کے بندوں کا اتنا نہیں آیا، ماسی کو اگر روٹی دی بھی تو جلی بھی، سیب دیا بھی تو جس کے اندر داغ لگا ہوا تھا، اور اگر کسی غریب کے ساتھ کچھ کام کروانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو اس کو پھر رو رو کے اس کو پیسے دیے. آج کئی لوگ بندے رب کے ساتھ تو اتنے نرم اور اس کے بندوں سے پیار ہی نہیں. اور یاد رکھیے بندوں سے آپ کا پیار دکھتا ہے جب آپ ان کی ہدایت کی تڑپ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا کام جس کیفیت نے لیا تھا وہ وقت تھی. فَلَا اللَّكَ بَاخِن نَفْسَكَ لَا سَارِهِمِ اللَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَاسَ الْخَدِيثِ يَا صَفَقْ. کیا آج مجھے آپ کو اللہ کے بندے اتنے پیارے ہیں؟ ہم تو اپنی ذاتی زندگی کے خول میں ڈکڑے ہیں، معذرت کے ساتھ، ہمارا تو چولہا ہی نہیں بند ہوتا، ہمارے تو مہمان ہی نہیں ختم ہوتے. جتنا بھی زیادہ ہم دیکھیں گے اپنے آپ کو، آج ہماری ذاتی زندگی کس میں کھو رہی ہے؟ دیکھیے معذرت کے ساتھ، ہم سب کم و بیش ایک ہی جیسا کلچر رکھتے ہیں. ایک عام اوسط درجے کی عورت گھر سے کیوں نہیں نکلتی علم سیکھنے کے لیے، اور ایک عام درجے کا مسلمان مرد وہ پانچ وقت کی نماز مسجد میں کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا آج ہم اہدنا الصراط المستقیم کہنے کے باوجود اپنے نفس کی مانگیں پوری کرنے میں تو نہیں لگے رہتے؟ کیا ہم کسی زندہ یا مردہ شخص کی بڑائی میں تو گم نہیں ہیں؟ کیا ہم مثبت کی جگہ منفی طرز زندگی تو نہیں اختیار کیے بیٹھے؟ راستہ تو سیدھا ہے، ہم اس سے اتر کر ٹیڑھے ٹیڑھے راستوں پہ تو نہیں ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دن میں 17 بار اہدنا الصراط المستقیم اور اس کے بعد بھی زندگی میں وہ رنگ نہ آئے جو ایک مسلمان کی زندگی کا رنگ ہوتا ہے. ریل گاڑی اپنی پٹری پہ چلتی ہے تو کامیابی سے منزل پہ پہنچ جاتی ہے، ذرا سا ایک پہیا ادھر ادھر ہوتا ہے پوری گاڑی الٹ جاتی ہے. آج ہماری عبادت کے باوجود دین کی گاڑیاں ادھر ادھر ہوئی ہیں. ہماری زندگی خدا روحی نہیں ہے، ہم وہ نہیں ہیں جن کو دیکھ کر فرشتے کہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ اسلام کو چھوڑ دیتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم حجتوں پہ آتے. اور یاد رکھیے کہ اسلام زندگی سے الگ نہیں ہے، ہمارا اسلام مسجد میں ہے، ہمارا اسلام مکہ میں ہے، ہمارا اسلام رمضان میں ہے، ہماری شادی میں اسلام کی طرح ہے، ہمارے بازاروں میں اسلام کی طرح ہے، ہمارے پہناوے میں اسلام کی طرح ہے. آپ ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ پانی کے گلاس میں پتھر کا ایک ٹکڑا ڈال دیں، وہ پتھر جا کر ایک کونے میں بیٹھ جائے گا چپکے سے، ہے وہ پانی میں مگر پانی سے الگ رہے گا. یعنی پانی پتھر کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، پتھر پتھر رہے گا، پانی پانی رہے گا. لیکن آپ ایک اور گلاس میں پانی کے اندر تھوڑا سا رنگ ڈالیے، تھوڑی ہی دیر ہوگی تو رنگ اور پانی دونوں ایک جان ہو جائیں گے. اب پانی رنگ سے الگ نہیں ہوگا، دونوں اس طرح سے مل جاتے ہیں کہ باہر سے دیکھنے والا ان میں کوئی فرق نہیں کرتا. اسلام کا معاملہ انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ پتھر اور پانی والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ رنگ اور پانی جیسا ہے. یہ ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. مسلمان کی زندگی میں اسلام ایک علیحدہ سے ایک بکلیٹ، ایک زمیمے کی طرح نہیں لگا رہتا کہ یہ بکلیٹ بھی پڑھ لو، یہ ایک ذرا بریکنگ نیوز اور ایک تھوڑا سا کوئی ساتھ ہے، پوری ہستی میں اسلام آ جاتا ہے. اس کے جذبات، اس کی خوشیاں، اس کا غم، اس کے دل کی دھڑکنیں، وہ اپنے دل کی دھڑکنوں سے تسبیح کا کام لیتا ہے. وہ تسبیح پہ نہیں، وہ اپنے دل کی دھڑکنوں پہ اللہ کا نام لیتا ہے، اس کی سوچ میں داخل ہوتا ہے، اس کا ذہن اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے. اسلام اس کے کان بن جاتا ہے، وہ اس کان سے سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اسلام اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اور اسلام اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے جس کے تحت وہ دنیا میں ساری کاروائیاں کرتا ہے. تو اسلام وہی اسلام ہے جو بندے کے اوپر چھا جائے، اس کی کوئی چیز اس سے باہر نہ رہے. ادخلوا فی السلم کافہ، تیتر بٹیر نہیں، افتومنون ابی بادل کتابی و تکفرون ابی بات نہیں، اس کا ہر بول اسلام کا بول. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ والی کیفیت ہوتی ہے، وہ جہاں بیٹھتا اللہ کا امبیسیڈر ہے، وہ سفیر اسلام ہے، وہ اللہ سے جوڑتا ہے اور اللہ سے جڑتا ہے، اس کا ہر عمل اسلام کے رنگ میں ہے. اور اس کے برعکس جو اسلام پانی میں پتھر کی طرح رہتا ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ تو ایک نام ہے بس. اسلام وہ جو پانی میں گھلے. ہم پتھر والا اسلام لے کے بیٹھے ہیں، لوگوں کو اٹکتے رہتے ہیں، روڑے بن کے ہم لوگوں کو اور ہی ناقابل برداشت ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ میں عبادت کرتے ہیں نا، ذرا سے اس کی حقیقت کو سمجھ لیں، کیونکہ آج یہ موضوع اگر اللہ نے آپ کے میرے نصیب میں کر دیا تو میں یہ ضرور چاہوں گی کہ ہمیں اللہ کی عبادت سمجھ تو آئے. یہ کوئی خاص ایکشن کرنے کا نام نہیں، یہ کوئی ایکسرسائز تھوڑی ہے، کوئی یوگا تھوڑی ہے کہ دن میں چار دفعہ کھڑے ہوئے، پھر گھومے گئے، پھر قوما گئے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث کر کے اپنے مسجدیں الگ کر دیں. یہ کوئی ایسی چیزوں کا نام نہیں ہے. ہاں ظاہر میں یہ بجاوے لانے کا نام ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ کے جذبات، آپ کا شوق، آپ کی محبتوں کا مرکز اللہ کی ذات بن جائے. آپ ایموشنل ٹراما میں سے گزر رہے ہیں، خوشی سے گزر رہے ہیں یا غم سے گزر رہے ہیں، آپ اللہ کے دین کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں. آپ کے بچوں کی خوشیاں، آپ کی خوشیاں، آپ کے گھر میں جو مال آتا ہے کماتا ہے، آپ اللہ کی عبادت ایسے کیجئے کہ صرف ایک اللہ کو پکاریں. اس کا طریقہ نماز ہے، ایک دفعہ دن میں پانچ دفعہ نماز ہے. روزے کی صورت میں آپ اپنے نفس پہ قابو پاتے ہیں، دل چاہتا ہے اللہ کی طرف بھاگو تو جائیے حج کر کے آ جائیے، اللہ کے بندوں سے پیار کیجئے. جو شخص اللہ کا عابد ہوگا اس کی پوری زندگی اندر سے باہر تک عبادت بنے گی. میں رکتی ہوں، دوبارہ یہ جملہ نوٹ کر لیں، جو اللہ کا عابد ہوگا اس کی پوری زندگی اندر سے باہر تک عبادت بن جاتی ہے. وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، وہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ جھکتا ہے تو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اس کو اندیشہ ہوتا ہے تو صرف اللہ کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کے دل میں محبت کے جذبات امٹتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، وہ ہر معاملے میں اللہ کے سوالے کرتا ہے، خود کو اللہ حوالے، سرنڈر کرنا. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ابراہیم علیہ السلام نے اس موضوع پہ کوئی درس نہیں سنا تھا. یہ اندر سے اٹھتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے بن جائیں اور پھر اس کے بعد بات نہ بنے. باقی رہ گی ہماری پرستش، تو اس کی بھی مختلف اقسام ہیں. کسی صورت کا نام نہیں ہے پرستش، ایک حقیقت ہے. کسی چیز سے سب سے زیادہ آپ کا لگاؤ ہو جائے، کسی چیز کی برتری کا اتنا غلبہ آپ کے سامنے ہو کہ اس کے مقابلے میں دوسری سب چیزیں غیر اہم بن جائیں، یہی پرستش ہے. اگر آپ اللہ کو سب سے اہم سمجھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے محبت کرتے ہیں، تو آپ اللہ کے پرستار ہیں. اور پھر جس کی پرستش کریں گے اس کے آگے گردن جھکے گی، اس سے فائدہ لیں گے، اس کے نقصان سے ڈریں گے. اور اگر آپ اپنے رسم و رواج کی پرستش کر رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ، پھر آپ رواج کے پرستار ہیں. آپ خاندان اور برادری سے ڈرتے ہیں تو آپ خاندان کی پرستش کر رہے ہیں. آپ اپنے سسرال کی پرستش کرتے ہیں تو آپ ان کے آگے جھکیں گے. اور جو مال کا پجاری ہے وہ عبد الدینار بن جائے گا، اس کے لیے زندگی صرف مال 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 ہے. اس کے برعکس مومن کے صبح و شام کیسے ہوتے ہیں؟ دعا کیجئے کہ اللہ میرے آپ کے صبح و شام ویسے کر دے. صبح مومن اٹھتا ہے، زبان پہ آواز ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا والیہ النشور، یہ عبد بننے کی کیفیت ہے. پاک صاف ہوتا ہے، غسل کرتا ہے، فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچتا ہے تاکہ دوسرے بندوں سے مل کر اللہ کی خدائی میں اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ مومن صرف تیرے ساتھ نہیں معاملہ رکھتا، تیرے بندوں سے ملتا ہے. اپنے مردوں کو مسجد میں بھیجیے، صرف اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا، گھر میں بھی نماز پڑھ لیتے. اللہ کہتا ہے جاؤ اس کمیونٹی میں دیکھو، اچھا قرآن فجر کا بہت اچھا ہوتا ہے، حاضر ہے، ان قرآن الفجر کانا مشہودا، چلو تھوڑا سا قرآن پڑھ لوں، میں دیکھوں تو صحیح میرا رب مجھ سے چاہتا کیا. اس کے بعد وہ اپنی ڈے پلاننگ پہ آ گیا، سارے دن کی ایکٹیویٹیز یہ کرنی وہ کرنی، بیچ میں تھکنے لگتا ہے، اللہ ظہر عصر اور مغرب لے آتا ہے، شام کے وقت اللہ رات سونے سے پہلے ایک اور نماز پڑھاتا ہے، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے، اس کے جسم کا ایک ایک پور اور ایک ایک بال اللہ کے شکر میں ڈوب جاتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کیا مزے کا پانی پلایا، کیسا رزق دیا تونے. دعائیں پڑھتا سارا دن، اللہ سے باتیں کرتا، جب رات بستر پہ آتا ہے تو سورت ملک پڑھ کر اس سوچ کا احساس ہوتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اللہ جو میں نے آج کمایا میرا نہیں وہ تیرا ہی ہے. اور آدھی رات کو اٹھ کر وہ جب تہجد میں کھڑا ہو کر آل عمران کا آخری رکوع پڑھتا ہے تو اس کو غم پڑ جاتا ہے کہ اے میرے رب مجھے جہنم سے بچا لے. مومن ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم ہیں، معذرت کے ساتھ میں آپ کو نہیں کہہ رہی، میں تو اپنے اوپر نظریں لگا کر کہوں گی، اور صرف اس خاطر کہ شاید اس کے بعد کبھی آپ پھر سے ملاقات نہ ہو، شاید آپ نے صرف آج ہی آنا تھا، آج ہی یہ موضوع سننا تھا، لیکن عبادت کو سمجھیے، ورنہ بہت بڑی مشکل میں اس وقت امت مسلمہ، آپ بڑے ہی سیکیورڈ ہیں، اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، کبھی باہر دیکھیں ہم نظر نہیں ملا سکتے کسی سے، آج مسلمان کا لفظ گالی بن چکا ہے، ٹیررسٹ بن چکا ہے، آج برق گرتی ہے تو مسلمانوں پہ یہ بات دوبارہ سچ ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہم نے عبادت اور عبید کا فرق نہیں جانا، ہم مارے باندھے کی باتیں تو کر لیتے لیکن جان بوجھ کے اللہ کی بات نہیں مانتے، اور یاد رکھیے اللہ نے جو بات سورت حج کی 10 اور 51 انفال میں کہی نا، ون اللہ لیس بظلام للعبید، کہ اللہ تو اپنے ان بندوں پر بھی ظلم نہیں کرتے جو مجبوراً بندے ہیں، وہاں دیکھیے عباد الرحمان تھا، مرضی سے رب کے بندو، ادھر عبید ہے، یعنی اللہ تو چھپائیوں اور بے جان چیزوں پہ بھی ظلم نہیں کرتا، تم پہ کہاں کرے گا؟ تو آخر میں خود سے سوال کرتے ہیں، کیا ہم عابد ہیں یا عبد؟ کیا عبدیت اور عبودیت کا کچھ فرق ہم نے سمجھا؟ خلاصے میں چند چیزیں، عبادت کا مفہوم آج ہم نے کیا سمجھا؟ اطاعت، تابعداری، فرما برداری، غلامی اور آداب، یہ سب مل کے عبادت بنتی ہے، عاجزی بھی ہو، نرمی بھی ہو، اللہ سے محبت کی انتہا بھی ہو، انسان رب کی تعظیم کے لیے اپنے نفس کے خلاف کام کرنے لگے، ماننا پڑے گا، کیا کروں میں ہوں جو غلام، مالک جو تو کہے گا وہی کروں گا، اور پھر اس طرح شکر جو دل سے نکلے اس کا اظہار عبادت کی صورت میں ہو، شکر کے جذبوں سے عبادت کا پودا لگتا ہے، شکر کا بیج دل کی زمین پہ ڈالیے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نماز نہ پڑھے، ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں میری جبین نیاز میں، آپ کہتے ہیں ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، اسی پہ ایک لیکچر اگلے ٹاپکس میں آئے گا انشاءاللہ، پی کے ٹرپ میں آپ دیکھتے رہیے گا، ویب سائٹ پہ مین پہ بینر ڈالا ہوا ہے پی کے ٹرپ، اس میں نیکسٹ فیوچر کے جو ٹرپس ہیں وہ آتے ہیں، کراچی کے بعد دوبارہ فیصل آباد کا ایک ٹرپ ہے، پھر لاہور کے ہیں، پھر اس کے مانسہرا اور اسلام آباد اور کئی ٹرپس ہیں، تو اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہیں تو لے لیں، اور اگر آج آپ عبادت کا مفہوم سمجھ گئے تو اس کائنات میں جاری اللہ کی سنت کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کا عمل ہی عبادت کی روح ہے، اس روح سے بغیر نماز آپ کو پھیکی چائے دیتی ہے، پھیکی چائے میں مزہ نہیں ہوتا، صرف آپ کا ایک نشہ پورا ہو جاتا ہے، آج ہماری نمازیں میں کہاں اللہ سے جوڑتی ہیں، کہاں نماز قرب دیتی ہیں، اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عبادت ان تمام کاموں کے لیے جامع اسم ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور محبت کرتا ہے، اور وہ اقوال یا ظاہری اور باطنی اعمال، پوچھئے کیا میں ایسی عبادت کرتی ہوں، میں اللہ کی پسند کے کام پورے کے پورے کرتی ہوں، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر عبادت سے مراد بس ایک ہی لفظ ہے، توحید، اور ہم اسی میں کمزور ہیں، اللہ کے نام پہ لیا ہوا یہ ملک جگہ جگہ قبروں اور مزاروں سے بھرا پڑا، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، امام ابن کثیر کہتے ہیں پست ہونے کو عبادت کہتے ہیں، اور دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے مقصد حیات سمجھا دے، اور وہ بندہ بننا ہے، اور عبادت بندے میں نرمی لاتی ہے، اندر سے سختی نکالیے، ٹوٹیے، رویا کرے، بندوں کے سامنے پیار کرے، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو مت ڈانٹے، غریب رشتہ داروں کو حقیر مت جانے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے انعامات ہیں، یہ کوئی بوجھ نہیں، گفٹس ہیں، گائیڈنس از اے گفٹ، ہدایت ایک ہدیہ ہے، اور اپنے کل کو درست کرنا چاہتے ہیں، پریشانی اور بیماریوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، دلوں کا زنگ دور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو عبادت کرنی پڑے گی، اور ہم جان چکے کہ عبادت کی دو قسمیں، عبادت بالتسخیر اور عبادت بالاختیار، آپ نے کون سی کرنی ہے؟ عبادت بالاختیار، انشاءاللہ تعالی کائنات کی ہر چیز اللہ کی کون سی عبادت میں مشغول ہے؟ عبادت بالتسخیر، اس لیے نہ ان کے لیے جنت ہے نہ یا جہنم ہے، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، سورۃ الرحمن کی آیت 5-6 میں کائنات کی عبادت بتائی جو کہ تسخیری ہے، اسی لیے ان کو نہ کچھ گناہ ہے نہ ثواب ہے، ساری نباتات اور حیوانات ایون فرشتے بھی اپنی جبلت کے اعتبار سے عبادت کر رہے ہیں، ان کے پاس نو کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ نے سورۃ نور آیت 41 میں بھی یہی بات کہہ دی، حتیٰ کہ پرندوں کا بھی نام لے دیا، اور آج میرے آپ کے لیے انسان ہونے کے ناطے اور خاص طور پہ مسلمان ہونے کے ناطے جو عبادت کی مختلف قسمیں اس میں دعا مانگنا، نماز، روزہ، حج، عمرہ، قربانی، جہاد، تبلیغ، ہجرت، ان کو عبادت سمجھ کے کیا کریں، اگر صرف نماز روزہ وغیرہ ہی مطلوب ہوتے تو فرشتے کافی تھے، فرشتوں کا سوال بھی یہی تھا. تو عبادت کے ذریعے انسان سے کیا مطلوب ہے؟ سب مل کے بول دیں، عبودیت. عبودیت کے ہم معنی لفظ ہم نے کون سے پڑھے؟ سب مل کے پڑھ دیں، خشیت، تضرع، اخبات، انابت، خشوع، قنوت. عبادت اور عبودیت میں فرق کیا ہے؟ عبادت خاص طریقے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا عمل ہے، جبکہ عبودیت ہر لمحے اللہ کی رضا طلبی میں گزارنے کا نام ہے. آپ کو کون سا چاہیے؟ عبودیت چاہیے انشاءاللہ. اور عبودیت میں کسی کے سامنے ذلت اور انکساری کا اظہار کرنا، کسی کے آگے جھکنا، کسی کے آگے بچھنا، کسی کی غلامی اختیار کرنا اور خوشی اور خضوع ہونا، ایسی کیفیت جس میں نہایت محبت کے ساتھ خوف اور عاجزی بھی ہو. خوف کس چیز کو آتا ہے؟ کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے. تو عبادت کی اصل بندگی ہے، عبودیت عبادت کی معراج ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے. یعنی اس مقام پر پہنچ جائیے کہ کانک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. آسان درجہ ہے یہ. اور کل انشاءاللہ دیکھیں گے، وجوہ یومئذ نادرہ الی ربہا ناظرہ. کس کا دل کہتا ہے اپنے رب کا دیدار کریں؟ تو کل رب کا دیدار کریں گے تو بندگی کی حالت میں کریں گے. خدا نہ خواستہ شرک پہ مر گئے تو یاد رکھیے، توحید کے بغیر بندگی کی کوئی وقت نہیں ہے. لوگ شرک بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لوگ چادریں بھی چڑھاتے ہیں قبروں پہ اور جا کر خانہ کعبہ میں طواف بھی کراتے ہیں. نہیں، عقائد کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی ہے. دل میں توحید ہو تو ذات کو دیکھ کر سجدہ کرنا، پھر وہ مقام حاصل ہو کہ بندے کی رضا اور رب کی رضا ایک ہو جاتی ہے. یہ اعلیٰ مقام. اس پہ میں نے ڈیپتھ میں بات نہیں کی، صرف آپ کو اشارے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس مقام پہ پہنچ جائے کہ وہ سنیں تو اللہ کی، مانیں تو اللہ کی، مانگے تو اللہ سے، اور کہے تو اللہ کی بات کہے. اور اللہ نے اپنے نبیوں میں حضرت داؤد کے لیے یہ لفظ بول دیا تھا، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ أَوَّابٌ. اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. سواد سورت کی آیت نمبر 30 ہے. اور اللہ کے نبی کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت 1 میں عبد کہا، غلام نخرے نہیں کرتے، ہمیں نخرے نہیں کرنے، مرضیاں نہیں منواتے. اور عباد الرحمن ہی اصل میں عبد ہیں، مسلسل اطاعت والے، اور عبد بننے میں ہی عزت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. الحمدللہ اس موضوع کو کسی حد تک ہم نے سمجھ لیا. مجھے اتنا پتا ہے کہ نور القرآن پچھلے تقریباً 23 سال سے اس خدمت کو انجام دے رہا ہے کہ بندوں کو رب سے جوڑ دے، عبدیت مل جائے. علم تو ملتا ہی، علم دینے والے بھی بہت ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کا قبول کرے. علم یہ وہ انما یخش اللہ من عباده العلماء. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ سب کا آنا قبول فرما، بلانا قبول فرما، جنہوں نے بھی اس میں ایک لفظ سے بھی حصہ ڈالا، ایک کوئی بھی ایفرٹ کی جانی مالی وقت کے ساتھ. اللہ اس کو برکت والا بنا، ہمیں سب کو اپنے عبد بنا، اور یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں تیرے راستے میں نکل سکیں. آمین سم آمین.